السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. سورة البقرة آية 272. تم اگر صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ تمہاری بہت سی برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یہاں لفظ بہت سی برائیاں غالباً ترجمے میں صاف ہے، کہ قرآن کریم کا ایک فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے لفظوں کے اندر بہت سے معنی بیان فرما دیتا ہے. وہ یکفر عنکم من سیئاتکم، سیئاتکم اگر ہوتا خالی تو ساری برائیاں دور کرنا مراد ہوتی. وہ یکفر عنکم من سیئاتکم، کہ تم میں سے تمہاری کچھ کچھ برائیاں دور کرتا چلا جائے گا مراد ہے. تمہارے صدقات کی کیفیت، تمہارے دل کی کیفیت پر خدا کی نظر ہوگی، اور وہ اس کے مطابق حسب حیثیت تمہاری برائیاں دور فرمائے گا. اور یہ بالکل درست ہے، یہی عام تجربہ ہے کہ جب ہم صدقات وغیرہ دیتے ہیں تو ساری برائیاں اچانک تو دور نہیں ہو جایا کرتی، برائیاں دور ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بس قرآن کریم کے اس بیان سے ظاہر ہے، یہ عظیم الشان خدا کا کلام ہے، اور وہی اتنا عظیم الشان فصاحت و بلاغت سے پر کلام فرما سکتا ہے. اب اس سلسلے میں یہ گزشتہ دراصل گزشتہ خطبے کا ایک تسلسل ہی ہے. دعا پر بات ہو رہی تھی، اور دعا ہی سب سے زیادہ اہم ہے. آج دنیا میں ہر تبدیلی کے لیے دعا کی ضرورت ہے، ہمیں اندرونی تبدیلی کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے اور بیرونی تبدیلی کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے. اس لیے اب میں اس میں کچھ اضافہ کر کے، یعنی چند حدیثیں اور اختیار کر لی ہیں، اور کچھ اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اور بھی چن لیے ہیں. اب میں اس مضمون کو آج اس خطبے میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل عزت اور کوئی چیز نہیں. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل عزت، یہ اب خدا تعالیٰ تو کسی کی عزت نہیں کرتا، مگر یہ ایک عجیب شان ہے بیان کی کہ اس شخص کو عزت دیتا ہے جو دعا کرتا ہے. اور خدا کا عزت کرنا یہ ہے، جب خدا عزت کرے کسی چیز کی، یعنی عزت چاہے، تو فرشتے اور زمین و آسمان سب اسی کی عزت کے اوپر مصروف ہو جاتے ہیں، اس کی عزت بڑھانے پر. تو کلام الہی اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ذرا باریکیوں میں اترنا چاہیے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر تشریف لائے اور فرمایا, اے لوگوں, جنت کے باغوں کو چرو. ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا, ذکر کی مجالس. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صبح اور شام کے وقت خصوصاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے مقام کا علم ہو, تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے نزدیک کیا مقام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ویسے ہی مقام عطا فرماتا ہے جیسے بندہ اپنے نزدیک اللہ کو دیتا ہے. یہ اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث ہے, انا عند ظن عبدی بھی. تو دراصل انسان کو جو کچھ بھی چاہیے اپنے دل پر نظر ڈال کر یہ پہچاننا ضروری ہے کہ اس کے نزدیک خدا کی حیثیت کیا ہے. بعض لوگ تو خدا کو بلاتے ہیں اس طرح جیسے نوکر کو بلایا, ضرورت پوری کی اور پھر دور کر دیا. اللہ تعالیٰ سے تو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا, اپنے نفسوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذکر کی مجالس قائم کرو. اب جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کی باتیں کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اکثر لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ارد گرد کی گپیں مارتے ہیں, کوئی دنیا کی باتیں, کوئی فسادات کی باتیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک طبعی کمزوری بھی ہے. مثلا آج کل کے حالات پاکستان میں جو گزر رہے ہیں ان پر تبصرہ ہونا ضروری ہے, مگر اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے. اور ہر بات کی تان اس پر ٹوٹنی چاہیے. نظر تو کچھ اور آ رہا ہے مگر جو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو یہ بھی ایک ساری مجلس ہی اس فکرے سے ذکر کی مجلس بن جاتی ہے. حضرت موسیٰ آشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے. مسلم کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے. پہلے شخص کا ذکر کیا تھا, اب گھر کا ذکر کیا ہے. تو بعض گھر ہی ذکر الہی سے خالی ہوتے ہیں. تو مردہ گھر ہیں, ان کی ظاہری موت جس صورت میں بھی آئے خدا کے نزدیک وہ بہرحال پہلے سے ہی مردہ ہیں. ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارا رب ہر رات قریبی آسمان تک نزول فرماتا ہے. جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کا جواب دوں, کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں, کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. اب یہ مضمون خیال نہیں جاتا انسان کو, لگتا ہے واقعتاً خدا تعالیٰ اترا ہے اوپر سے نیچے. خدا تعالیٰ تو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے ہر سمت میں ہے. اینما تولو فثم وجہ اللہ ہے, جس طرف چاہو رخ کرو اللہ کا وجہ, اللہ کی رضا, اللہ کی شان کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. تو اس لیے سنتے ہوئے چونکہ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اس لیے واقعی یوں لگتا ہے جیسے اوپر سے اتر آیا ہے. اترنے کا مراد یہ ہے اس کے دل کے قریب ہو گیا ہے. یہاں روحانی طور پر نزول ہے جو دل پر ہوا کرتا ہے. بس اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ جب اس کے دل پر انسان اتر آتا ہے یا خدا اتر آتا ہے تو کہتا ہے, مانگ اس سے جو مانگنا ہے, اپنی خواہش بتا جو چاہتا ہے, میں ہی ہوں جو تجھے بخش سکتا ہے تو مجھ سے ہی بخشے طلب کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر پھونکتے تھے, اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں بیمار ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا تو تو میں آن حضرت پر ان دو صورتوں کو پڑھ کر آپ پر پھونکتی. اب اگلی بات دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست. سچی حدیثوں میں فراست ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے اور روایت سے بڑھ کر اس کی درایت بیان کرتی ہے کہ حدیث سچی ہے. اب اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ کے جسم پر پھینکتی کیونکہ وہ میرے ہاتھوں سے بہت زیادہ برکت والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسرے کے ہاتھ پہ جسم پہ ہاتھ پھیرو جسم پہ بیمار کے جسم پر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں پڑھتی تو وہی تھی مگر حضور کے اپنے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی کیونکہ ان میں بہت زیادہ برکت تھی. ترمذی کتاب الدعوات سے مسند احمد روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمرہ کے لیے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی. آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری کی انتہا ہے جس کی دعائیں سے ساری دنیا کا نظام جا رہی ہے. حضرت عمر کو کہتا ہے کہ میرے بھائی مجھے دعا میں یہ نہ بھولنا. اور ضمناً اس میں حضرت عمر کا بیان کا کی بزرگی کا بیان بھی ہو گیا ہے کہ خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بس یہ اشارتاً باتیں ہوتی ہیں بہت سی. اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری ہے مگر مراد یہ بھی تھی کہ میں توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تیری دعاؤں کو سنے گا. اور اس وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے ساری دنیا مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہو. البخاری کتاب الزکات زہری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سعد بن المسیب نے بتایا کہ انہوں نے کہ حضرت ابو ہریرہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو غنی ہونے کی حالت میں کیا جائے اور اس شخص سے کرو جس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے. اس میں بہت بڑی نصیحت ہے جس کی کفالت ذمہ ہوا کرتی ہے اس کی دیکھ بھال اور اس کے لیے خرچ کرنا خدا کے نزدیک صدقہ ہی ہے. بس بہت سے لوگ بعض یتیموں کو کفالت میں لے لیتے ہیں بعض عزیزوں کو کفالت میں لے لیتے ہیں. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہت خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت معزز کام ہے اور وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ ان کی بلائیں رد کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے. بس جب بھی کوئی خرچ کرے اپنے جن کو زیر کفالت ہوں ان سے شروع کرے اور پھر جو دوسروں کے زیر کفالت ہیں پھر ان کی طرف متوجہ ہو. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حضرت انس سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے اور صدقہ خطاؤں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. دونوں کے اندر جو لفظوں کا استعمال ہے بہت ہی خوبصورت. آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے اور صدقہ خطاؤں کو بجھا دیتا ہے اس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور نماز مومن کا نور ہے اور روزے آگ کے خلاف ڈھال ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو. اور حرص رکھتا ہو غربت سے ڈرتا ہو اور خوشحالی چاہتا ہو. اب سوال یہ ہے کہ تندرست ہو تو صدقہ سمجھ آ گیا اس وقت صدقہ کرنا چاہیے مگر حرص رکھتا ہو اسے کیا مراد ہے؟ ایک انسان تندرست بھی ہوتا ہے صرف صحت نہیں چاہتا بلکہ مال بھی چاہتا ہے اور دنیاوی اموال اور دولت اور اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. تو فرمایا حرص رکھتا ہو یعنی مال کی اور بہتر زندگی کی خوشحال زندگی کی غربت سے ڈرتا ہو اور خوشحالی چاہتا ہو اتنی دیر نہ کرو کہ جان حلق تک پہنچ جائے. تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو, حالانکہ وہ مال اب تیرا نہیں رہا, وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے. مرنے کے بعد اب جس کو مرضی ملی کیا فرق پڑتا. مسلم کتاب الصلاۃ باب استجاب الصلاۃ الضحا, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے جسم کے ہر حصے پر صدقہ ہوتا ہے, ہر تسبیح صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, تکبیر کہنا صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. اب اس میں غریبوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, جو ضرورت پڑنے پر بھی صدقہ دے نہیں سکتے, توفیق ہی نہیں ہوتی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی کی بات جو انسان غریب سے غریب انسان کر سکتا ہے بلکہ وہ زیادہ کرتا ہے اس کو صدقہ قرار دے دیا. ہر تسبیح صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, تکبیر کہنا صدقہ ہے, نیکی کو حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. تمہارے جسم کے ہر حصے پر صدقہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک خاص اہمیت والی نصیحت ہے کہ انسان کے جسم کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی اگر بیکار ہو جائے اور کام چھوڑ دے تو سارا نظام درہم ہو جاتا ہے. گردے کو دیکھ لو, گردہ جب کام چھوڑ دے سارا جسم بیکار اور ناکارہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ چھوٹی سی بیماری کے ساتھ بھی انسان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ سارے جسم کو ایک عذاب لگ جاتا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں دی ہیں, دعائیں بتائی ہیں, وہ غریب سے غریب آدمی بلکہ عام طور پر غربا زیادہ کرتے ہیں, اور صدقے کا ایک نیا مفہوم سمجھا دیا ہمیں کہ یہ چیز اچھی باتیں کرنا بھی صدقہ اور بری باتوں سے روکنا بھی صدقہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے اس امر کو بیان کر دیا جائے کہ قانون قدرت میں ہمیشہ دعا کا تعلق ہے. آج کل کے نیچری طبقہ کے لوگ جو علوم حق سے محض بے خبر اور ناواقف ہیں, اور ان کی ساری تگ و دو کا نتیجہ یورپ کی طرز معاشرت کی نقل اتارنا ہے. خاص طور پر جو احمدی اس وقت یورپ میں بستے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے, دعا کو ایک بدعت سمجھتے ہیں. الحمدللہ کہ احمدی تو بدعت نہیں سمجھتے, اکثر یورپ میں بسنے والے لوگ بدعت ہی سمجھتے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے تعلق پر کچھ مختصر سی بحث کی جائے. دیکھو ایک بچہ بھوک سے بےتاب اور بے قرار ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے بستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے, حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا. لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چیخیں دودھ کو جذب کر لیتی ہیں؟ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے. بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ مائیں اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں, لیکن جوں ہی بچہ کی دردناک چیخ کان میں پہنچتی فوراً دودھ اتر آیا. جیسے بچہ کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چال چلاہٹ ایسی ہی استراری ہو تو اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے. اور میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے, میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے. ہاں آج کل کے زمانے کے تاریخ دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو اس صداقت دنیا سے اٹھ نہیں سکتی, اور خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. پھر فرماتے ہیں, جس طرح خدا تعالیٰ کی کتابوں میں تھوڑا تھوڑا اب میں پانی پینا شروع کر دیا, وہ لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں اس پہ دیکھ کے, اور مجھے خدنے کے شکر ہے آپ نے پانی پینا شروع کر دیا. خدا تعالیٰ کتابوں میں نیک انسان اور بد انسان میں فرق کیا گیا ہے اور ان کے جدا جدا مقام ٹھہرائے ہیں. اسی طرح خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ان دو انسانوں میں بھی فرق ہے, جن میں سے ایک خدا تعالیٰ کو چشمہ فیض سمجھ کر بذریعہ حالی اور قالی دعاؤں کے اس سے قوت اور امداد مانگتا ہے, اور دوسرا صرف اپنی تدبیر اور قوت پر بھروسہ کر کے دعا کو قابل مضحکہ سمجھتا ہے, بلکہ خدا تعالیٰ سے بے نیاز اور متکبرانہ حالت میں رہتا ہے. جو شخص مشکل اور مصیبت کے وقت خدا سے دعا کرتا اور اس سے حل مشکلات چاہتا ہے, وہ بشرطی کے دعا کو کمال تک پہنچا دے, خدا تعالیٰ سے اطمینان اور حقیقی خوشحالی پاتا ہے. اور اگر بالفرض وہ مطلب اس کو نہ ملے, تب بھی کسی اور قسم کی تسلی اور سکینت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عنایت ہوتی ہے, اور وہ ہرگز ہرگز نامراد نہیں رہتا, اور علاوہ کامیابی کے ایمانی قوت اس کی ترقی پکڑتی ہے اور یقین بڑھتا ہے. ہر ایک دعا گو ہماری دنیاوی مشکل ہماری مشکل کشائی کے لیے ہو. دعا گو مراد نہیں ہے, دعا کے بعد حمزہ ہے, یوں پڑھنا چاہیے, ہر ایک دعا گو ہماری دنیاوی مشکلات کشائی کے لیے ہو, مگر ہماری ایمانی حالت اور عرفانی مرتبت پر گزر کر آتی ہے. اب یہ قابل غور کلام ہے, ہماری ایمانی حالت اور عرفانی مرتبت پر گزر کر آتی ہے, یعنی اس سے وہ فیض پاتی ہے. جتنی زیادہ ایمانی مرتبت ہو اتنا ہی دعا کا فیض بڑھ جاتا ہے اور زیادہ مقبول ہونے لگتی ہے. یعنی اول ہمیں ایمان اور عرفان میں ترقی بخشتی ہے, اور ہر ایک پاک سکینت اور انشراح صدر اور اطمینان اور حقیقی خوشحالی ہمیں ادا کر کے پھر ہماری دنیاوی مکروحات پر اپنا اثر ڈالتی ہے, اور جس پہلو سے مناسب ہے اس پہلو سے ہمارے غم کو دور کر دیتی ہے. بس اس تمام تحقیقات سے دعا ثابت ہوا ہے کہ دعا اسی حالت میں دعا کہلا سکتی ہے کہ جب حقیقت اس میں ایک قوت کشش ہو اور واقعی طور پر دعا کرنے کے بعد دو غلطی سے کے لکھا گیا اسی میں رکا تھا یار, دعا کرنے کے بعد آسمان سے ایک نور اترے جو ہماری گھبراہٹ کو دور کرے اور ہمیں انشراح صدر بخشے اور سکینت اور اطمینان عطا کرے. ہاں حکیم مطلق ہماری دعاؤں کے بعد دو طور سے نصرت اور امداد کو نازل کرتا ہے. ایک یہ کہ اس بلا کو دور کر دیتا ہے جس کے نیچے ہم دب کر مرنے کو تیار ہیں, دوسرے یہ کہ بلا کی برداشت کے لیے ہمیں خوب فوق العادت قوت عنایت کرتا ہے. یہ دوسرا پہلو بھی بہت قابل غور ہے. دعا کے نتیجے میں بعض دفعہ ایک تکلیف دور نہیں ہو رہی ہوتی, مگر غیر معمولی صبر عطا ہوتا ہے, غیر معمولی ہمت خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ اس کو خدا کی خاطر مسکراتے ہوئے برداشت کر جاتا ہے, انشراح صدر عنایت فرماتا ہے. بس ان دونوں طریقوں سے ثابت ہے کہ دعا سے ضرور نصرت الہی نازل ہوتی ہے. پھر فرمایا بیمار کو چاہیے کہ توبہ استغفار میں مصروف ہو. انسان صحت کی حالت میں کئی قسم کی غلطیاں کرتا ہے, کچھ گناہ حقوق اللہ کے متعلق ہوتے ہیں اور کچھ حقوق عباد کے متعلق ہوتے ہیں. ہر دو قسم کی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے, اور دنیا میں جس شخص کو نقصان بے جا پہنچایا ہو اس کو راضی کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے حضور میں سچی توبہ کرنی چاہیے. توبہ سے یہ مطلب نہیں کہ انسان جنتر منتر کی طرح کچھ الفاظ منہ سے بولتا رہے, بلکہ سچے دل سے اقرار ہونا چاہیے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا, اور اس پر استقرار کے ساتھ قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو خدا تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اور وہ ستار ہے, بندوں کے گناہوں کو پردہ ڈالتا ہے. تمہیں ضرورت نہیں کہ مخلوق کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرو, ہاں خدا تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. ضمن میں ایک اور نصیحت ضمن کر دیتا ہوں, بہت سے لوگ خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت دعائیں کر رہے ہیں, میرے لیے بھی اور اپنے والد کے لیے سب کے لیے, مگر بھول جاتے ہیں کہ سنت کو چھوڑ کر کوئی دعا نہیں ہوا کرتی. ایک لڑکی نے لکھا کہ میں رات 2000 نفل مانے ہوئے. وہ 2000 نفل کی جو ہے ٹکرے, اس میں کیا کچھ پڑھ سکتا ہے؟ اس کو میں نے جواب میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف کرو, سنت پر عمل کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی رکھتے ثابت ہیں اتنی پڑھو, اطمینان سے پڑھو, ان میں سجدے میں کھڑے ہو کر رکوع میں ہر حالت میں دعا کرو. تو یہی تو دعا ہے, اس لیے امید ہے انشاءاللہ اس بچی کو سمجھ آ جائے گی. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں, دیکھو پچھلے دنوں مبارک احمد کو خسرہ نکلا تھا, اس کو اس قدر کھجلی ہوتی تھی کہ وہ پلنگ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور بدن کی بوٹیاں توڑتا تھا. میں نے خود بھی دیکھا ہوا خسرے میں بعض دفعہ بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور اگر بڑے ہو کے خسرہ نکلے تو بہت سخت عذاب ہوتا ہے. جس کسی بات سے فائدہ نہ ہوا تو میں نے جب کسی بات سے فائدہ نہ ہوا تو میں نے سوچا اب دعا کرنی چاہیے. میں نے دعا کی اور دعا سے بھی فارغ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے چوہوں جیسے جانور مبارک احمد کو کاٹ رہے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ ان کو چادر میں باندھ کر باہر پھینک دو, اسے ایسا ہی کیا گیا. جب میں نے بیداری میں دیکھا تو مبارک احمد کو بالکل آرام ہو گیا تھا. اسی طرح دست شفا جو مشہور ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, وہی خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, فضل اور کچھ نہیں. بعض لوگوں کے متعلق کہتے ہیں ان کو دست شفا ہے, دراصل وہ دعا ہی ہوتی ہے, ورنہ کوئی دوا اثر نہیں کرتی اگر دعا ساتھ نہ ہو اور مقبول دعائیں ساتھ نہ ہو. اور جب حکم الہی آ جائے تو دعا نہ بھی ہو تو شفا ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں, اس جگہ ایک لڑکے کو تعاون شدید ہو گئی تھی, حضرت نے اس کے واسطے دعا کی. یہ ملفوظات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی. اس کا ذکر تھا, مولوی محمد علی صاحب نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ غور کرتا رہا ہوں کہ جس شخص کو تعاون کے سبب خون شروع ہو جاوے وہ کبھی نہیں بچتا. صرف یہی ایک لڑکا دیکھا ہے جو باوجود خون آنے کے پھر بچ گیا. اور یہی مولوی محمد علی صاحب تھے جن کو تعاون کا خوف تھا, خون بھی جاری تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا چاہا تھا کہ دعا ہو تو خون والے بھی بچ جائے کرتے. یہ صرف دعا کا نتیجہ فرمایا, اس پر حضرت مسیح مسیح نے فرمایا یہ صرف دعا کا نتیجہ ہے. اس کا بچنا ایسا ہی ہے جیسے کہ عبد الکریم کا بچنا تھا, جس کے واسطے کسولی سے تار آیا تھا کہ اب اس میں دیوانگی کے آثار نمودار ہونے پر کوئی علاج نہیں ہو سکتا, لیکن خدا تعالیٰ نے اس کے حق میں ہماری دعا کو قبول کیا اور بالکل تندرست ہو گیا. کبھی کوئی اس طرح بچتا دیکھا ہے سنا نہیں. اسی عبد الکریم کی اولاد اب حیدرآباد میں زندہ موجود ہے خدا کے فضل سے. ہمیشہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک نشان بنی رہے گی. اب اس اقتباس میں بھی ایک بڑی معرفت کی بات ہے جو غور کرنے کے لائق ہے. ایک دفعہ ایک آریہ ملاوہ مل نام مرض دق میں مبتلا, ملاوہ مل نام, یعنی اس کا نام ملاوہ مل تھا, مرض دق میں مبتلا ہو گیا اور آثار نومیدی ظاہر ہوتے جاتے تھے. اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اس کو کاٹ گیا. وہ ایک دن اپنی زندگی سے نومید ہو کر میرے پاس آیا, آ کر رویا. میں نے اس کے حق میں دعا کی تو جواب آیا, قلنا یا نار کونی بردم و سلامہ. یہاں آ کر الہام رک جاتا ہے. یا ابراہیم نہیں, اللہ ابراہیم نہیں, اس کو ابراہیم سے کیا نسبت تھی؟ خدا تعالیٰ کے کلام یہ بھی ایک عجیب شان ہے کہ جہاں رکتا ہے وہاں کوئی حکمت ہوتی ہے, ورنہ یہ کلام تو حضرت ابراہیم سے ہوا تھا, ملاوہ مل کہاں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہاں. مگر خدا تعالیٰ نے یہاں آ کر بات روک دی. مگر تھی آگ, اس لیے آگ کو ٹھنڈا کرنا مراد تھا. فرمایا یا قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما, بس. یعنی ہم نے تب کی آگ کو کہا کہ سرد اور سلامتی ہو جا. چنانچہ بعد اس کے وہ ایک ہفتے میں اچھا ہو گیا, تو اب تک وہ زندہ موجود ہے. حقیقت الوحی سے دیا گیا ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک بیماری کا ذکر فرماتے ہیں. کہتے ہیں 5 اگست 1906 کو ایک دفعہ نصف حصہ اسفل بدن کا میرا بحث ہو گیا اور ایک قدم چلنے کی طاقت نہ رہی. اور چونکہ میں نے یونانی طبابت کی کتابیں سبقن پڑھی تھیں, اس لیے مجھے خیال گزرا کہ فالج کی علامت ہے. ساتھ ہی سخت درد تھی, دل میں گھبراہٹ تھی, کروٹ بدلنا مشکل تھا. رات کو جب میں بہت تکلیف میں تھا تو مجھے شمات سے آداب خیال آیا کہ دشمن ہنسے گا کہ دیکھو جی اس کو فالج ہو گیا. رات کو جب میں بہت تکلیف میں تھا تو مجھے شمات سے آداب کا خیال آیا, مگر محض دین کے لیے, نہ کسی اور امر کے لیے. تب میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ موت تو ایک امر ضروری ہے, مگر تو جانتا ہے کہ ایسی موت اور بے وقت موت میں شمات سے آداب ہے, شمات سے آداب ہے. تب مجھے تھوڑی سی انودگی کے ساتھ اعلان ہوا, ان اللہ علی کل شئ قدیر, ان اللہ لا یخزی المومنین, یعنی خدا ہر چیز پر قادر ہے اور خدا مومنوں کو رسوا نہیں کرتا. بس اسی خدا کریم کی مجھے قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ میں اس پر استرا کرتا ہوں, یہ سچ بولتا ہوں. اس الہام کے ساتھ ہی شاید آدھ گھنٹہ تک مجھے نیند آ گئی, اور پھر ایک دفعہ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مرض کا نام و نشان نہیں رہا, تمام لوگ سوئے ہوئے تھے اور میں اٹھا اور امتحان کے لیے چلنا شروع کیا. ثابت ہوا میں بالکل تندرست ہوں. تب مجھے اپنے قادر خدا کی قدرت عظیم کو دیکھ کر رونا آتا آیا, کیسا قادر ہمارا خدا ہے اور ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ اس کی کلام قرآن شریف پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی پیروی کی, اور کیا بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اس ذل عجائب خدا پر ایمان نہیں لاتے. یہ فرماتے ہیں, سچ تو یہ ہے کہ اگر دعا نہ ہوتی تو اہل اللہ مر ہی جاتے. جو لوگ دعا کے منافع سے محروم ہیں ان کو دھوکہ ہی لگا ہوا ہے کہ وہ دعا کی تقسیم سے نہ واقف ہیں. میرا جب سب سے پہلا لڑکا فوت ہوا تو اس کو ایک سخت خوشی کی حالت تھی. گھر میں اس کی والدہ نے جب دیکھا کہ حالت نازک ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو امید نہیں کہ اب جانور ہو, میں اپنی نماز کیوں ضائع کروں. چنانچہ وہ نماز میں مصروف ہو گئیں, یا کی بجائے ہو گئے لکھا ہوا ہے. چنانچہ وہ نماز میں مصروف ہو گئے, اور جب نماز سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا تو اس وقت چونکہ انتقال ہو چکا تھا. انہوں نے کہا لڑکا مر گیا ہے. انہیں پورے صبر و رضا کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. خدا جس عمر میں نامراد کرتا ہے اس نامرادی پر صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا. اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ خدا نے ایک کی بجائے چار لڑکے عطا فرمائے. یاد رہے کہ خدا کے بندوں کی مقبولیت پہچاننے کے لیے دعا کا قبول ہونا بھی ایک بڑا نشان ہوتا ہے, بلکہ استجابت دعا کی مانند اور کوئی بھی نشان نہیں, کیونکہ استجابت دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بندہ کو جناب الہی میں قدر اور عزت ہے. اگر یہ دعا کا قبول ہو جانا ہر جگہ لازمی عمل نہیں. کبھی کبھی خدا عز و جل اپنی مرضی بھی اختیار کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ مقبولین حضرت عزت کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بنسبت دوسروں کے کثرت سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور کوئی استجابت دعا کے مرتبہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہزار ہاں میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر میں سب کو لکھوں تو ایک بڑی کتاب ہو جائے, اور کسی قدر میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں, اور اس جگہ بھی چند دعاؤں کا قبول ہونا طے کرتا ہوں. چنانچہ من جملہ ان کے استجابت دعا کا ایک یہ نشان ہے کہ ایک میرے مخلص سید ناصر شاہ نام, جو اب کشمیر بارہ مولہ میں اوورسیئر ہیں, وہ اپنے افسروں کے تحت نہایت تنگ تھے اور ان کی ترقی کے حارج تھے, بلکہ ان کی ملازمت خطرہ میں تھی. ایک دفعہ انہوں نے مصمم میں ارادہ کر لیا کہ وہ استعفیٰ دیتا ہوں. افسروں کے متحد نہایت تنگ تھے اور ان کی ترقی کے حارج تھے. اس میں اشارہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ دیانت دار تھے اور کرپٹ افسروں کو جب تک پیسہ نہ ملے وہ اس کو اپنا حارث سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ضمنی بات ذکر کر دی ہے, ورنہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کی ترقی کے حارث کیوں تھے, بلکہ ان کی ملازمت خطرے میں تھی. ایک دفعہ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, تو اس روز ہر تکلیف سے نجات پاؤں. میں نے ان کو منع کیا اور اس قدر ملازمت سے عاجز آ گئے تھے کہ انہوں نے بار بار نہایت عز و انکسار سے عرض کی کہ مجھے اجازت دی جائے, مجھے اجازت دی جائے کہ میری جان ایک بلا میں گرفتار ہے. حد سے زیادہ اصرار کیا اور کہا کہ میری ترقی عہدہ کی راہ بند ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی ظالم کے ہاتھ سے فوق الطاقت مجھے ضرر پہنچ جائے. تب میں نے ان کو کہا کہ کچھ دن صبر کرو, میں تمہارے لیے دعا کروں گا, اور اگر پھر بھی مشکلات پیش آئیں تو پھر اختیار ہے. بعد اس کے میں نے جب ناوے الہی میں ان کے لیے دعا کی اور حضرت عزت سے ان کی کامیابی چاہی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ پہلی ملازمت بھی خطرہ میں تھی, غیر مترقب طور پر ترقی ہو گئی. متوقع توقع کے خلاف ان کی ترقی ہو گئی. پھر فرماتے ہیں, میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی استراری ہو تو اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے, اس کو کھینچ لاتی ہے. اور میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے میں نے اپنی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے. ہاں, آج کل کے زمانے کی تاریخ دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہیں کر سکے یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دنیا سے اٹھ نہیں سکتی, اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. پھر فرماتے ہیں, صدقہ و خیرات سے بلا دور ہو جاتی ہے. اگر صدقہ سے عذاب میں تاخیر نہیں ہو جاتی تو پھر سارے پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹے ٹھہرتے ہیں. یونس اور اس کی قوم کا قصہ پڑھو, آتم تو آخر مر ہی گیا تھا اور یونس کی قوم توبہ کرنے سے بالکل بچ گئی, اگر وہ باوجود اس قدر گریہ اور زاری اور خاموشی کے مر جاتا تو پھر اس میں اور لیک رام میں کیا فرق ہوتا. یہ سمجھ نہیں آئی ایک فکرہ, یونس کی قوم توبہ کرنے سے بالکل بچ گئی, اگر وہ اس قدر گریہ اور زاری اور خاموشی کے مر جاتا تو پھر اس میں اور لیک رام میں کیا فرق ہوتا. قوم مر جاتی یا لیک رام مراد ہے, غالباً اشارہ اس طرف ہے کہ خدا کا رسول تھا جو گریہ زاری کی وجہ سے بچ گیا. حضرت ابراہیم حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو شدید گریہ زاری کا ذکر آتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو نہ بچ سکتا. اور ایک موقع پر آپ یہ بھی فرماتے ہیں, اگر ایک رام بھی مرتے ہوئے گریہ زاری کرتا تو میری دعا سے بچ سکتا. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ابتلا نہیں آیا وہ بدقسمت ہیں, اور ناز و نعمت میں رہ کر بہائم کی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کی زبان ہے مگر حق بول نہیں سکتی, خدا کی حمد و ثنا اس پر جاری نہیں ہوتی, بلکہ وہ صرف فسق و فجور کی باتیں کرنے کے لیے مزہ چکھنے کے واسطے ہی ان کی آنکھیں بند ہیں, مگر وہ قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ سکتی, بلکہ وہ بدکاری کے لیے ہیں, اور پھر ان کو خوشی اور راحت کہاں میسر آتی ہے. یہ مت سمجھو کہ جس کو ہم و غم پہنچتا ہے وہ بدقسمت ہے, نہیں, خدا اس کو پیار کرتا ہے. جیسے مرہم لگانے سے پہلے چیرنا اور جراحی کا عمل ضروری ہے, غرض یہ انسانی فطرت میں ایک امر واقع شدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس میں کیا کیا بلائیں اور حوادث آتے ہیں. ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں, اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے. پھر فرمایا, قرآن شریف کا منشا یہ ہے کہ جب عذاب سر پر آ پڑے پھر توبہ عذاب سے نہیں چھڑا سکتی, اس لیے اس سے پیشتر کہ عذاب الہی آ کر توبہ کا دروازہ بند کرے توبہ کرو. جبکہ دنیا کے قانون کا اس قدر ڈر پیدا ہوتا ہے, کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں. جب بلا سر پر آ پڑے تو اس کا مزہ چکھنا ہی پڑتا ہے. چاہیے کہ ہر شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے اور پانچ وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملا دیں, اور ہر خدا کو ناراض کرنے والی بات سے توبہ کریں. توبہ سے مراد یہ ہے ان تمام بدکاریوں اور خدا کی نارضامندی باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقوی اختیار کریں. اس میں بھی خدا تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے, عادات انسانی کو شائستہ کریں، غضب نہ ہو، تواضع اور انکساری اس کی جگہ لے لے، اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی خدا کی رضا کے لیے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خاص اللہ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں، اور اذن سے بھی ہم ڈرتے ہیں، جو نہایت ہی ہولناک ہے۔ قصہ مختصر، دعا سے توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔ امید ہے اب چند منٹ کے اندر کوشش کرتا ہوں جلدی ختم کرنے کی۔ پچھلے سال پچھلے جمعے پہ بھی بچ گئے تھے یہ اقتباسات، اب پھر کافی ہو گئے ہیں، مگر کوئی حرج نہیں اگر ایک دو منٹ نماز میں دیر بھی ہوگی تو۔ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور خدا کے فضل سے پیدا ہوتی ہے، وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے۔ وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک بغنطیسی کشش ہے، وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے، ایک تندے سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے، ہر ایک بگڑی ہوئی بات اسے بن جاتی ہے، اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاق ہو جاتا ہے۔ مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں، مبارک جو قیدی، وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں، کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔ مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں ماں کبھی ماندہ نہیں ہوتے، اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی، اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی ہے، اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے، اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھیوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے، اور تمہیں بیتاب اور دیوانہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے، کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جائے گا وہ خدا جس کی طرف سے ہم بلاتے ہیں، جس کی طرف ہم بلاتے ہیں۔ نہایت کریم و رحیم، حیا والا، صادق، وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ، اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو دین کا رنگ مت دو۔ خدا کے لیے ہار اختیار کرو اور شکست کو قبول کر لو، تب بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث بن جاؤ۔ دعا کرنے والوں کو خدا معجزہ دکھائے گا، اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی آتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ پاک تبدیلی ہے شر پسند میں، جتنی سچی دعا ہوگی اتنی پاک تبدیلی انسان میں پیدا کرے گی۔ پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے، اس کے صفات غیر متبدل ہیں۔ اب ساتھ ہی یہ فرما دیا خدا کی صفات تبدیل نہیں ہوتی، مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ گویا وہ اور خدا ہے حالانکہ اور کوئی خدا نہیں، مگر نئی تجلی، نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اس خاص تجلی کی شان میں اس کی تبدیل یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرتا۔ یہی وہ خوارق ہے۔ فرض دعا وہ ایک سیر ہے جو ایک مشت خاک کو کیمیا بنا کر دیتی ہے، اور وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غذاستوں کو دھو دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے، اور پانی کی طرح بہہ کر آستانہ حضرت احادیت پر گرتی ہے۔ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے، اور رکوع بھی کرتی ہے، اور سجدہ بھی کرتی ہے۔ اسی کی زیر و نماز ہے اسلام نے سکھلائی ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں، یعنی ان اقتباسات میں سے آخری اقتباس یہ ہے، اے میرے قادر خدا، میری عاجزانہ دعائیں سن لے، اور اس قوم کے کان اور دل کھول دے، اور ہمیں وقت دکھا کہ باطل معبودوں کی پرستش دنیا سے اٹھ جائے، اور زمین پر تیری پرستش اخلاص سے کی جائے، اور زمین تیرے راست باز اور موحد بندوں کے لیے بندوں سے ایسی بھر جائے جیسے کہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اور تیرے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سچائی دلوں میں بیٹھ جائے، آمین. اے میرے قادر خدا، مجھے تبدیلی دنیا میں دکھا اور میری دعائیں قبول کر، جو ہر ایک طاقت اور قوت تجھ کو ہے، جو ہر یک طاقت اور قوت تجھ کو ہے. اے قادر خدا، ایسا ہی کر. جو یہاں ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، بوجہ اس کے تو میری دعائیں قبول کر، جو ہر یک طاقت، یہاں جو سے مراد صرف اتنی ہے کہ بوجہ اس کے کہ ہر یک طاقت اور قوت تجھ کو ہے. اے قادر خدا، ایسا ہی کر. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وإيتاء ذی القربى ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.